السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورة الصاد، سورة صاد کی چند آیتیں ہیں، اور اس سے پہلے سورة صاد کے پہلے رکوع میں مشرکین مکہ، قریش مکہ کی بعض بےہودہ باتیں، بعض ان کے جو بہانے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی جو محنتیں ہیں، ان کا ذکر آیا تھا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو ڈرایا، ان کی اصلاح فرمائی. اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹا ہی ہے، یہ سب کچھ بہانہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود انسانی فطرت ہے کہ مخالفت سے انسان متاثر ہوتا ہے، انسان کا دل دکھتا ہے، انسان کو تسلی کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی جو اس کو مضبوط کرے، کوئی جو اس کو دو تین الفاظ کہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور شرح حدیث نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ نرم دل دیا تھا، اور آدمی کا دل جتنا ہی نرم ہوتا ہے اتنا ہی اس قسم کی چیزوں سے، مخالفت سے، سخت الفاظ سے، ایسے جھوٹے الزامات سے دل دکھتا ہے. بعضوں کو اللہ تعالیٰ بہت، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، ہی ہیز اے ویری تھک اسکن، یعنی متاثر نہیں ہوتا ہے، اندر بھی متاثر نہیں ہوتا ہے، دل میں بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت زیادہ نرم دل دیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد قبلی، مجھے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرنے کی وجہ سے جو تکلیف اٹھانی پڑی، جو تکلیف برداشت کرنی پڑی، وہ کسی اور کو نہیں کرنی پڑی، انبیاء میں سے کسی اور کو نہیں کرنی پڑی. تو شرح حدیث نے فرمایا وہ اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نرم دل دیا گیا. اب سب بہت زیادہ نرم دل دیا گیا تو اس سے دل دکھتا ہے، تو بار بار اللہ سبحانہ و تعالی تسلی کے لیے آیتیں نازل فرماتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم جو آپ کے ساتھ تھے اس تکلیف سہنے میں، ان کی تسلی کے لیے بھی. تو سب سے پہلے فرماتے ہیں اصبر علی ما یقولون, آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں. وذکر عبدنا داود ذل عید, اور ہمارے بندے داود کو یاد کیجئے, جو ذل عید, جو بڑے طاقتور قوت والے ہمت والے تھے. انہ اواب, بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو تسلی کے لیے فرمایا گیا کہ آپ صبر کیجئے, جمے رہیے جو کام آپ. صبر کا مطلب یہ کہ حالات کی وجہ سے آدمی کو جو کرنا چاہیے وہ اس سے ہٹتا نہیں ہے, تو آپ اسی پر رہیے. اپنی جو ذاتی عبادت کرے, ذاتی طور پر تعلق مع اللہ وہ بھی, اور جو دعوت کا کام کرے اس میں بھی آپ جمے رہیے. اور ہمارا ایک دوسرا بندہ جو ہے داؤد علیہ السلام, اس کو یاد کیجئے. یہ کیوں فرمایا؟ تو آگے ہم ذکر کریں گے کہ داؤد علیہ السلام کی ایک نمایاں صفت تھی استقامت. لیکن یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ آپ مصیبت میں ہیں تو دوسرے کی مصیبت ذکر کرتے تو اس کو ہلکا لگتا ہے. عربی میں کہتے ہیں کہ البلیت اذا امت خفت, کہ کوئی مصیبت, آدمی مصیبت میں ہو تو آدمی یہ چاہتا تو نہیں ہے کہ کوئی اور مصیبت میں ہو, لیکن یہ فطری چیز ہے کہ آدمی مصیبت میں ہے. آدمی کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی, کوئی وائرس لگ گیا جس کی وجہ سے بہت بیمار ہو گیا, اور پھر پتہ چلا کہ یہ وائرس پھیل رہا ہے, تو ایک قسم کی تسلی ملتی ہے کہ I'm not alone. یہ فطرت ہے. دوسرا یہ کہ انسان کو جتنا بھی مضبوط ہے انسان, اس کو دوسروں کی مثالوں سے فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے علماء بھی اور قرآن مجید میں بھی بار بار دوسرے لوگ, ماضی کے لوگ, ماضی کے انبیاء, ماضی کے غیر, کبھی غیر انبیاء کا بھی ذکر آتا ہے. وہ کس طرح مضبوط رہے, کس طرح انہوں نے دین پر عمل کیا. یہ اسی لیے کہ آدمی جب ایسے واقعات پڑھتا ہے, ایسے واقعات سے گزرتا ہے, تو پھر اس کو ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے کیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. دیکھو ان لوگوں نے کتنی تکلیف اٹھائی تو ہمیں بھی تھوڑی تکلیف اٹھا سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہمارا بندہ داؤد جو ہے اس کو یاد کیجئے. اور داؤد علیہ السلام کی سب سے پہلی صفت کیا ذکر فرمائی؟ وہ بڑے ہمت والے تھے. بڑے ہمت والے کا کیا مطلب؟ یہاں بڑے ہمت اور طاقت والے عبادت میں. اور مزید فرمایا انہ اواب, وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. رجوع کرنے والے کا کیا مطلب؟ تو رجوع کا مطلب ریٹرن, واپس آنا. بہت زیادہ رجوع کرنے والے اواب. اواب کسے کہتے ہیں؟ اواب کا خلاصہ استقامت ہی ہے, لیکن اگر میں اس کو ذرا بریک ڈاؤن کرے تو اواب بہت زیادہ رجوع کرنے والا آدمی کو, یہ آدمی میں یہ صفت پائی جائے گی. اس کی علامت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی لغزش ہو جائے تو بہت جلدی فوراً اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے. گویا جب وہ کوئی بھی لغزش, کوئی بھی گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو واپس اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے. رجوع کرنے والا, اس کا ایک مطلب یہ. اور رجوع کرنے والا جو ہے اس میں دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کثرت عبادت, اللہ تعالیٰ کی فرما بر, اللہ کی عبادت میں کثرت اور استقامت. ایک تو یہ کہ آدمی قرآن کے ساتھ بیٹھ گیا اور 5-10 جز پڑھ لے, بے شک اچھی بات ہے اور اس میں ثواب ہے, لیکن استقامت کے مطلب یہ کہ آدمی کی زندگی کا حصہ بن جائے اور وہ تکرار کے ساتھ, پابندی کے ساتھ کرتا رہے. اور کثرت تو بظاہر بہت اچھی چیز ہے, لیکن جو مطلوب ہے دین میں حقیقت میں وہ استقامت ہے. آدمی کسی نے ایک دن 2-3 جز پڑھ لیے, پھر 2-3 دن کے لیے قرآن نہیں اٹھایا, پھر چوتھے دن دوبارہ قرآن اٹھا لیا, اس سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند یہ ہے کہ آدمی روزانہ قرآن اٹھائے اور روزانہ آدھا جز پڑھ لے. روزانہ پاؤ جز پڑے لیکن روزانہ ہو. ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو سوال پوچھنے کے لیے یہ جماعت پہنچی, اس لیے کہ اس جماعت کو معلوم کرنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو ہے عبادت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر ذاتی عبادت گھر میں ہوا کرتی تھی, تو آپ کی عبادت کیسی ہے, کس طرح عبادت کرتے ہیں. تو سوال پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی عبادت سب سے زیادہ پسندیدہ تھی, کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا, جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند تھا جس پر آدمی مداومت کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عبادت کی صفت بھی تھی مداومت. مداومت کتنی زیادہ تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ظہر کے بعد کی نفلیں پڑھنے کا, ظہر کے بعد دو سنت بھی ہو جائے اس کے بعد دو نفل, تو دو نفل پڑھنے کا معمول تھا, اور معمول اتنا مضبوط تھا اور اس کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظہر کے بعد ایک وفد پہنچی کسی اور جگہ سے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ملاقات اور اس کے بعد تعلیم و تعلم وغیرہ میں مشغول ہو گئے, اور مشغول ہوتے ہوتے عصر کا وقت ہو گیا, وہ دو نفل رہ گئی مجبوراً. اب وہ تو ہم تو سمجھتے ہیں نفل ہی تو ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس معمول کہ میں دو رکعت نفل پڑھتا ہوں اس کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ عصر کے بعد تو ویسے تو نفل جائز ہی نہیں ہے. عصر کے بعد عام اصول کیا ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت تک نفل پڑھنا جائز نہیں ہے, آدمی اگر اس وقت نفل پڑھتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نوافل کی اتنی اہمیت تھی کہ یہ دو رکعت جو چھوٹ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خصوصی اجازت دی کہ اس وقت پڑھ سکتے ہیں عصر کے بعد, اور اس وقت پڑھ لی, اور آگے بات سنی, اس وقت پڑھ لی, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے معمول بنایا کہ عصر کے بعد دو رکعت نفل پڑھوں گا. ایک مرتبہ آپ کی تہجد فوت ہو گئی تو آپ نے دن میں واپس پوری کر لی, بلکہ اس کا ذکر آتا ہے کہ باقاعدہ یہ آپ کی عادت تھی کہ کسی وجہ سے کبھی آنکھ نہ کھلی, کبھی بیمار تھے تو تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلی تو آپ زہر سے پہلے اس کی قضا کرنے کی کوشش کرتے. ایک مرتبہ کسی وجہ سے رمضان کا اعتکاف چھوٹ گیا تو دوسرے سال 20 دن اعتکاف کیا. اس سب سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ استقامت بہت بڑی چیز ہے, اتنی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استقامت کوئی معمول استقامت کے ساتھ کرتے تھے اور چھوٹتا بھی تھا عذر کی وجہ سے تو اس کی قضا فرماتے. تو اللہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا, ایک صفت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کوئی لغزش ہوتی ہے تو دوبارہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے توبہ کر کے اخلاص کے ساتھ چھوٹی ہو یا بڑی, اور دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ استقامت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے. داؤد علیہ السلام کی زندگی میں دونوں اوصاف نمایاں تھے, چنانچہ ان کے توبہ کا ذکر آگے آ رہا ہے, ایک واقعہ آگے آ رہا ہے جس میں ان سے گناہ تو نہیں ہو گئی, ایک کام تھا اور اس کو یوں سمجھیے کہ اس طرح کرنا چاہیے تھا اور بہترین طریقے سے کیا, لیکن تھوڑی اس میں کوتاہی ہو گئی, گناہ تو تھا ہی نہیں, لیکن اس میں ان کے توبہ کا ذکر یہ آگے آئے گا. اور ان کی عبادت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نوافل اور ان کے روزے دونوں کا ذکر فرمایا. ان کے نوافل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کا سب سے بہترین طریقہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا تھا, داؤد علیہ السلام وہ پہلے آدھے رات تک آرام فرماتے تھے, آدھی رات گزر گئی, اس کے بعد آپ بیدار ہو کر وضو وغیرہ کر کے تہجد میں مشغول ہو جاتے تھے اور ایک تہائی تک مشغول رہتے تھے. تو آدھے رات اٹھے اور ایک تہائی میں مشغول ہو گئے تو رات کا تھوڑا حصہ باقی ہو گیا, اس میں دوبارہ آرا فرماتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کا معمول تھا, اور اللہ تعالیٰ کو تہجد کی یہ شکل سب سے زیادہ پسند ہے. اور بعض دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کے گھر میں عبادت کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ صرف آپ استقامت والے نہیں تھے, آپ کے پورے گھر میں ایک نظام بنایا گیا, ایک نظام الاوقات کہ رات دن میں کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی عبادت میں مشغول ہوگا. تو مثلاً یہ داؤد علیہ السلام کا سلوٹ ہے, اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی اہلیہ وہ عبادت میں مشغول ہوگی, اس کے بعد کوئی اور مشغول ہوگا عبادت میں. استقامت بہت ہی اہم چیز ہے. اب ہم شاید اتنا زیادہ نہ کر سکے, لیکن جو کچھ ہم سے ہو سکے وہ استقامت کے ساتھ کرنا چاہیے. تو یہ ان کے روزے کا ذکر آ گیا, یہ ان کے نوافل, ان کی تہجد کا ذکر آ گیا. ان کے روزے کا کیا ذکر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرماتے کہ داؤد علیہ السلام کا جو روزے رکھنے کا طریقہ تھا وہ سب سے بہتر طریقہ ہے, اللہ کو سب سے زیادہ پسند. وہ کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے, دوسرے دن چھوڑتے تھے. اب یہ سب سے بہتر طریقہ کیوں؟ کوئی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ روزانہ ہی ہر دن ہی روزے رکھے اس میں زیادہ ثواب ہے, وہ تو ایک دن روزہ رکھتے دوسرے دن روزہ چھوڑتے. تو آدمی ہر دن روزہ رکھتا ہے تو وہ تو عادت ہی بن جاتی ہے کہ اب گویا وہ دوپہر کا کھانا وہ تو ہوگا ہی نہیں, تو بدن اس کے عادی ہو جاتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا. اب صبح سویرے بہت جلدی کھانا ملے گا اور شام کو کھانا ملے گا, اور جو چیز عادت بن جاتی ہے اور بدن اس کے عادی بن جاتی ہے اس میں اتنی زیادہ مشقت نہیں ہوتی ہے. تو داؤد علیہ السلام ایک دن عام معمول, ایک دن روزے کا نظام, تو اس میں زیادہ مشقت ہے. تو ہمیں بھی, جیسے میں نے ایک بات تو عرض کی کہ ہمیں استقامت کی کوشش کرنی چاہیے. ہم شیخ مرشد حضرت مولانا سلیم دراد صاحب حفظہ اللہ وہ ایک بہت بہترین مثال دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ پانی کا ایک بڑا ٹانک, ایک ڈول پانی سے بھرا ہوا, اس کو لے لو اور کسی پتھر پر الٹا کر دو, پورے 20 لیٹر 50 لیٹر کو بہا دو, تو پتھر پورا صاف تو ہو جائے گا لیکن پتھر پر کوئی نشانی, کوئی علامت, کوئی مارک نہیں کر سکے گا یہ پانی. لیکن اب دوسرا طریقہ اختیار کرو, اس ڈول کو پتھر کے اوپر, جو پتھر نیچے اس کو نیچے رکھ دو اور اس ڈول کو اوپر رکھ دو, اس میں چھوٹا سا سوراخ ڈال دو, چھوٹا سا سوراخ ڈال دو, اور اس پانی کو ایک ایک قطرہ ہو کر کے گرنے دو. کچھ ہی مدت کے بعد جہاں وہ گرتا رہتا ہے وہاں پتھر پر ایک نشان لگ جائے گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو عبادت استقامت کے ساتھ ہوتا رہتا ہے وہ نشان, اس کا نشان دل پر لگ جاتا ہے, دل پر وہ اثر کرتا ہے. اور حقیقت یہی ہے, ایسے اعمال چاہیے جس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے, تو وہ استقامت کے ساتھ ضروری ہے. تو خیر اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے, استقامت. دوسرا سبق ملتا ہے کہ ایک تو تہجد کی کوشش کرنا چاہیے, دوسرے کہ نفل روزے کی. اب ہمارے زمانے میں ونٹر میں داؤد علیہ السلام کا طریقہ بھی ممکن ہے, بغیر زیادہ مشقت کے کہ ایک دن روزہ رکھا دوسرے دن چھوڑ دیا. یہ نہ ہو سکے تو جو جتنا بھی ہو سکے, جیسے منڈے تھرسڈے وہ بہت مشہور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک زمانے میں معمول تھا, اس کی کوشش کریں. لیکن یہ جو استقامت کی صفت ہے وہ بھی ہماری زندگی میں آنی چاہیے. تو وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے ایک معجزے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ, ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے شام کے وقت اور سورج نکلتے وقت. والطیر محشورہ, اور پرندوں کو بھی مسخر کیا جو جن کو جمع کیا جاتا تھا, وہ سب ان کے ساتھ خوب ذکر کرتے تھے. ایک معجزہ کا ذکر فرمایا جو داؤد علیہ السلام کو دیا گیا, وہ یہ کہ جہاں کہیں آپ ذکر فرماتے تھے تو وہاں ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ذکر و تسبیح مشغول رہتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے اس سورہ بنی اسرائیل میں, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے, لیکن بات کیا ہے, لا تفقہون تسبیحہم, تمہیں ان کی تسبیح کو کی سمجھ حاصل نہیں ہے, تمہیں وہ طاقت نہیں حاصل ہے ان کی تسبیح سننے کے لیے, ان کی تسبیح سمجھنے کے لیے. باقی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ تسبیح تو وہ چیز کر سکتی ہے جس میں جان ہو, جس میں لائف ہو, حیات ہو, اور حیات کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہوش ہو. حیات اور ہوش ہو تو تسبیح ہو سکتی ہے. تو ہر چیز تسبیح کرتی ہے, اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ہر چیز میں کسی درجے میں حیات بھی اور ہوش بھی ہے. پتھر ہمیں لگتا ہے کہ بالکل بے حس حیات ہے, نہیں, اس میں بھی حیات ہے اور کسی درجے ہوش بھی ہے, اسی لیے تو تسبیح کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ تسبیح سنا بھی سکتے ہیں, وہ تسبیح سنا بھی سکتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کے ایک معجزہ تھا کہ جہاں کہیں وہ ذکر میں, تلاوت میں, ان کے زمانے میں تو زبور تھا, زبور کی تلاوت میں, ذکر میں, تسبیح میں مشغول ہوتے تھے, تو ان کا عام معمول تھا صبح اور شام. تو اس وقت جو آس پاس کے پہاڑ ہے وہ بھی اس تسبیح ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے اور سنائی دیتا تھا, اور پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے اور وہ بھی اس طرح تسبیح کرتے تھے کہ سنائی دیتا تھا, ان کو بھی سنائی دیتا تھا اور دوسروں کو بھی سنائی دیتا تھا, دوسروں کو بھی ان کا معجزہ نظر آتا تھا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایک معجزہ دیا. اب یہاں ایک نقطہ عرض کر دوں, وہ یہ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے داؤد علیہ السلام کے لیے یہ معجزہ, ان کو یہ معجزہ دیا, تو اس میں ایک فائدہ ہے. وہ کیا, آدمی جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو ایک آدمی اکیلا کر رہا ہے, اور لیکن جب آدمی کے ساتھ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, مجمع کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں فطرتاً آدمی میں نشہ زیادہ ہوتی ہے, آدمی میں ذوق زیادہ ہوتا ہے. ہم خود بھی دیکھتے ہیں, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ہم گھر پر بھی تلاوت کرتے ہیں, مسجد میں بھی, لیکن مسجد میں عموماً دوسرے, بالخصوص جب دوسرے لوگ ہوتے ہیں, شوق بھی زیادہ ہوتا ہے, اور آدمی زیادہ لمبی دیر تک بھی عبادت کرتا ہے, کر سکتا ہے. اور اسی لیے جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ہمیں گھر پر بہت قرآن پڑھنا بہت رمضان میں بھی زیادہ مشکل لگا, اس لیے کہ فطری چیز ہے, آدمی کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں تو زیادہ نشاط ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی آسانی کے لیے, ان کو استقامت پر جمے رکھنے کے لیے, ان کے لیے یہ پیدا کیا. بھائی انسان تو ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتے, لیکن جہاں کہیں گئی کوئی انسان نہیں, لیکن پہاڑ ہے, پرندے ہیں, تو وہ مشغول ہو جاتے تھے, وہ مشغول ہو جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا, اور اس معجزہ کا ذکر فرما کر ہم سب کو بھی ایک بات سمجھائی. وہ کیا کہ آدمی جب استقامت کی فکر کرتا ہے اور استقامت پر جم جاتا ہے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس استقامت کو باقی رکھنے میں ان کی مدد فرماتے ہیں. جس طرح داؤد, اب ہمیں تو معجزہ ملے گا نہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آدمی کی مدد فرمائیں گے, اسباب پیدا فرمائیں گے کہ وہ استقامت پر جمے مضبوط رہ سکے. اور مجمع کے بہت زیادہ دوسرے فوائد بھی ہیں, مثلا مجمع میں جب آدمی عبادت کرتا ہے تو مجمع ایک دوسرے کی نیک صحبت اور ایک دوسرے کی عبادت کا بھی اثر پڑتا ہے. تو خیر, ان دو آیتوں سے ہمیں دونوں اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ استقامت بہت اہم چیز ہے, اس کی دعا کرنی چاہیے, اس کی کوشش کرنی چاہیے. وَشَدَدْنَا مُلْكَ, اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا, ان کی حکومت کو مضبوط کیا. داؤد علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جو بادشاہ بھی تھے, شروع میں تو نہیں, بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی, وہ بادشاہ بھی بن گئے. وَشَدَدْنَا مُلْكَ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ, اور ہم نے ان کو حکمت سے نوازا. وَفَصْلَ الْخِطَابَ, اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ. داؤد علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ بہت بہترین مقرر تھے, بہترین مقرر تھے بولنے میں, اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بہت زیادہ مہارت دی, تو مقرر بھی بہترین تھے. کوئی مقدمہ ان کے سامنے آیا تو اس کو کیسے طے کیا جائے, وہ الفاظ کیسے ہیں, اس میں بھی آپ بہترین تھے. اب یہ کیوں فرمایا؟ تو اول تو ان کی تعریف, لیکن اس کا تعلق آگے ایک واقعہ سے جس سے اس کی زیادہ وضاحت ہوگی. تو خیر آج کے درس میں ہم اس پر بس کرتے. آگے ایک واقعہ ہے جو ذرا سا لمبا ہے, ایک صفحہ قرآن میں اس میں آ جاتا ہے, اور وہ مفصل ہے, اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کریں گے. لیکن اس درس سے ہم ایک سبق ملتا ہے کہ آدمی کو استقامت کی بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے, اور ایک اعتبار سے استقامت بالکل مشکل نہیں, اور دوسرے اعتبار سے مشکل. کیا مطلب؟ استقامت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آدمی کتنا کر رہا ہے. آپ ایک جز پر تلاوت پر روزانہ استقامت کر رہے ہیں یا پاؤ جز پر, دونوں استقامت ہے. آپ استقامت کر رہے دو رکعت تہجد مختصر سی یا آدھے گھنٹے تہجد کی نماز, دونوں استقامت ہے. ایک اعتبار سے وہ بہت زیادہ آسان ہے, لیکن دوسرے اعتبار سے مشکل ہے کہ چونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ استقامت سے آدمی کی ترقی ہوتی ہے, تو شیطان اس سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. ایک دن سستی آ گئی تو سوچا کہ ایک دن رہنے دے, یہ وہ ایک دن دو تین دن ہو گیا, اور دو ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ وہ معمول جو ہم کئی مہینے تک جاری تھا وہ بند ہو گیا. تو ہمیں اس کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور ہمیں اپنے اولاد میں, اپنے گھر والوں میں بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اور جیسے میں نے عرض کیا, اس کی عادت ڈالنا کچھ مشکل نہیں. عادت کو شروع کرا تو چھوٹے سے, کم مقدار سے, ایک صفحے پر استقامت پیدا کیجئے. پہلے تسبیحات کو استقامت کے ساتھ پیدا کرنا, پہلے 10 مرتبہ کلمہ طیبہ پر استقامت کیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.